بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. آسان فقہ کا درس جاری ہے اور آج کی نشست میں کتاب الطہارت میں سے دوسرے درس کا آغاز کرتے ہیں. الدرس الثانی، دوسرا درس، احکام النجاسات، نجاستوں کے احکام کا بیان. اريد ان اتعلم، میں کیا جاننا چاہتا ہوں آج کے موضوع میں. اوپر کارنر پہ، لیفٹ کارنر پہ دیکھیں، اوپر نمبر ایک، تعریف النجاسہ و اقسامها، نجاست کی تعریف کیا ہے، نجاست کسے کہتے ہیں اور نجاست کی کتنی قسمیں ہیں. میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں نمبر دو، درجات النجاسہ و کیفیت تطہیرها، کہ گندگی، نجاست کی کتنے مرحلے، کتنے درجے ہیں. وہ کیفیت تطہیرها، اور کس طریقے سے اس نجاست کو پاک کیا جاتا ہے. نمبر تین، میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کیفیت تطہیر النجاسہ علی البدن والثوب والبقعہ، کیفیت تطہیر کیسے پاک کیا جاتا ہے نجاست کو بدن میں سے، یعنی جسم کے اوپر اگر کوئی گندگی لگے تو اسے کیسے پاک کیا جاتا ہے، والثوب اگر کپڑے کے اوپر گندگی لگے تو اسے کیسے پاک کیا جاتا ہے، والبقعہ اور اگر زمین پر گندگی گر جائے تو اسے کس طریقے سے پاک کیا جاتا ہے. نمبر چار، میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں الحکم اذا خفی موضع النجاسہ، اگر ایک جگہ پر گندگی موجود تھی لیکن کسی وجہ سے وہ نجاست بھول گئی تو اس کا حکم کیا ہے. ایک کپڑے پر نجاست تھی، کپڑے پر نجاست لگ گئی، آپ کو پتا تھا لیکن بعد میں آپ بھول گئے، وہ آپ نے نماز پڑھ لی اس صورت میں، تو اس کا کیا حکم ہے. نمبر پانچ، آخر میں میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں آج کے درس میں، حکم ما یخرج من الحیوان مأکول اللحم، اس چیز کا حکم کیا ہے جو اس جانور سے خارج ہوتا ہے جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، بکری ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، اس میں سے جو پیشاب اور پیخانہ خارج ہوتا ہے اس کا کیا حکم ہے، کیا وہ پاک ہے یا ناپاک ہے. تو آج کے درس میں ان پانچ چیزوں کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں. تو دیکھتے ہیں درس کے بعد ہم نے ان پانچ چیزوں کو سمجھا یا نہیں. نجاست کی تعریف، النجاسات یہ جمع ہے نجاست کی، نجاسات جمع ہے نجاست کی، اور نجاست جو ہے جیسے آپ جانتے ہیں گندگی کو کہتے ہیں عام طور پہ، گندگی نہیں نجاست، ناپاک چیز کو. اور شرعاً جو اس کی تعریف ہے اصطلاح میں وہ یہ ہے، اشیاء مستقذرہ شرعاً، ایسی چیز، اشیاء چیزیں مستقذرہ جو گندی لگتی ہے، جس سے کراہت ہوتی ہے شرعاً، شرعی طور پہ، یعنی عقلی طور پر جو آپ کو چیز گندی لگتی ہے وہ ضروری ہے کہ شرعاً بھی وہ ناپاک ہو. جس چیز کو شریعت نے ناپاک کہا ہے، گندا کہا ہے، وہی چیز گندی ہے. یعنی اشیاء مستقبرہ شرعاً، ہر وہ چیز جس سے کراہت ہو، جو گندی ہو، جسے شرع نے، قرآن اور حدیث نے گندا کہا ہو. اچھا، یہ گندگی کیسی ہے؟ یہ ایسی گندگی ہے جس سے تمنع من صحت الصلاۃ والطواف، جس سے یہ جو رکاوٹ پیدا کر دیتی ہے نماز اور طواف کے صحیح ہونے کو. اگر گندگی موجود ہے پھر نہ تو نماز نماز ہے اور نہ ہی طواف طواف ہے. تو نماز اور طواف کے لیے ضروری ہے کہ ان گندگیوں کو ازالہ کیا جائے. دوسرے الفاظوں میں کل عین یجب التطہر منها. شیخ عثیمین فرماتے ہیں ہر وہ چیز, عین یعنی محسوس چیز کو محسوس کرتے ہوئے, ہر وہ چیز جس سے پاک ہونا واجب ہے اسے کہتے ہیں ناپاکی شرح میں. گندگی شرح میں ہر وہ چیز ہے جس سے پاک ہونا ضروری ہے, پاک ہونا واجب ہے. تعریف ہم جان چکے ہیں, قسمیں کیا ہیں نجاست کی, قسمیں اقسام ہوا یعنی نجاست کی قسمیں. اولا نمبر ایک النجاسة الذاتية, ذاتی نجاست. ذاتی نجاست کی تعریف کیا ہے, وہ کون سی نجاست جسے ذاتی نجاست کہا جاتا ہے؟ وہ ان یکون الشیء نجسا بذاته. ذاتی نجاست یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اگر ذاتی طور پر گندی ہو, نجس ہو ذاتی طور پر خود. اس کی مثال مثل البول پیشاب, والغائط پاخانہ, والکلب کتا, والخنزیر خنزیر, والدم المسفوح اور بہتا ہوا خون, والمیتا اور مردہ یعنی مردار جانور. وہذہ الاشیاء اور یہ چیزیں لا یمکن تطہیرها, کبھی پاک نہیں ہو سکتی. ہاں شرائن ہے سارے, نہیں عقل نہیں ہے, سب شرائن. اب شرائع کی بات آ گئی نا, عقل ختم ہو گئی ہے. وہذہ الاشیاء اور یہ وہ چیزیں ہیں, وہذہ الاشیاء لا یمکن تطہیرها, اور ان چیزوں کو کبھی بھی پاک نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ لماذا؟ لان ذاتها نجسا, کیونکہ ان کی ذات ذاتی طور پر یہ ناپاک ہیں, ان کی ذات ہی ناپاک ہے. ذات کا مطلب یعنی پیدائشی طور پر یہ حقیقت میں یہ ناپاک ہے. یہاں پر مؤلف نے مزید تفصیل بیان نہیں کی, ان دونوں کو مکس کر دیا ہے. حقیقتاً آپ نوٹ میں لکھ لیں سائیڈ پہ, نجاست ذاتیہ کی دو قسمیں ہیں. جو ذاتی طور پر نجاست ہے اس کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک ذاتیہ نجاست, ذاتیہ اصلیہ. نجاست ذاتیہ اصلیہ. نمبر دو نجاست ذاتیہ مکتسبہ. ایسے لکھے میں سمجھاتا ہوں, مکتسبہ, میم کاف کتاب والی, تے سین بے ہے صاف اللہ برکات. نجاسہ مکتسبہ. سلام اللہ, ان کو دے دے, ایک ان کو دے دے, ایک ان کو دے دے. آپ کی بک ہے؟ آپ کے پاس بک نہیں ملی آپ کو؟ ان کو دے دے. ٹھیک ہے, نجاسہ ذاتیہ کی دو قسمیں ہیں, النجاسہ الذاتیہ الاصلیہ, نمبر دو النجاسہ الذاتیہ المکتسبہ. ذاتیہ اصلیہ ایک تو یعنی جو ذاتی طور پر ناپاک ہے اور اصلا ناپاک ہے, پیدائشی طور پر ہی ناپاک ہے, اس کی دو قسمیں ہیں صرف شریعت میں. نمبر ایک خنزیر, نمبر دو کتے کا لعاب. کتے کا لعاب, لعاب جانتے ہیں کتے کے منہ کے اندر جو پانی ہوتا ہے اسے لعاب کہتے ہیں. اور نجاسہ ذاتیہ مکتسبہ جو ہے یہ پیشاب, پاخانہ, حیض کا خون, اور جو خون پیشاب اور پیخانے سے خارج ہوتا ہے وہ, اور مردار مردار جانور، یہ چیزیں جو ہے یہ نجاسہ مختصب، مختصب اس لیے کہتے ہیں یہ ذاتی طور پر تو ناپاک ہیں لیکن اصل میں یہ پہلے پاک تھی، کسی وجہ سے یہ ناپاک ہوئی ہے. جو مختصب ہے یعنی اکتساب کیا، کسی اور چیز کی وجہ سے یہ ناپاک تھی، یہ ناپاک ہوئی، حقیقتاً یہ پاک ہی تھی. اب ذاتی اصلیہ میں دونوں ذاتیہ ہیں، یعنی ذاتی طور پر پیشاب بھی ناپاک ہے، کتے کا لعاب بھی ناپاک ہے ذاتی طور پر. دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ کتے کا لعاب جو ہے وہ پیدائشی طور پر ہی حقیقتاً پیدائشی طور پر ہی ناپاک ہے، لیکن پیشاب اصل میں پاک تھا. پیشاب کیا ہے؟ پانی ہم پیتے ہیں یا جوس ہم پیتے ہیں، دودھ ہم پیتے ہیں، خون میں جا کے ملتا ہے، پھر خون سے بن کر وہ ناپاک پیشاب نکلتا ہے، تو یہ نجاسہ مکتسبہ ہے. تو فرق سمجھ آئے؟ میں نے یہ بات کیوں کی؟ اس لیے میں نے یہ مزید وضاحت کے نجاسہ ذاتیہ کی، ایک بڑا مسئلہ پیش آیا ہے خاص طور پر ان لوگوں کو جو امریکہ یورپ میں رہتے ہیں مسلمان. ان چیزوں کا استعمال کا کیا حکم ہے جن چیزوں میں خنزیر کی جیلیٹن موجود ہے؟ بچوں کے جیلیز ٹافیز وغیرہ میں آپ یہاں پہ دیکھیں جیلیٹن موجود ہے، کیونکہ انگریڈینٹس دیکھیں آپ جیلیٹن سے بنتی ہیں یہ چیزیں. جو گائے کا جیلیٹن ہے وہ پاک ہے کیونکہ گائے پاک ہے، لیکن اس ملک میں کیونکہ خنزیر زیادہ کھایا جاتا ہے، زیادہ ذبح کیا جاتا ہے، تو جیلیٹن جو ہے وہ خنزیر سے ہی بنتا ہے. بعض علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ خنزیر کا جیلیٹن استعمال کرنا جائز ہے، حلال ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ صورت استحالہ کی، استحالہ کہتے ہیں اگر ایک چیز اپنی حقیقت سے دور ہو کر تبدیل ہو جائے اور اس کی پہلی والی حقیقت نہ رہے، استحالہ. استحالہ کوئی بھی چیز ہے وہ تبدیل ہو کر کسی اور چیز میں تبدیل ہو گئی خود بخود، اور اس کی جو نئی چیز بنی ہے وہ پرانی سے بالکل مختلف ہے، ہر چیز مختلف ہے، اسے کہتے ہیں استحالہ. لیکن اس کی ایک شرط ہے استحالہ کی، کہ یہ خود بخود تبدیل ہو جائے، کسی کے کرنے سے تبدیل نہ ہو. اس کی مثال دیکھیں، شراب ہے، اصل میں شراب کیا ہے؟ انگور سمجھ لیں آپ، انگور ہے. آپ نے شراب کو رکھا اور شراب رکھے رکھے بہت لمبے عرصے کے بعد وہ سرکے میں تبدیل ہو گئی اور ہو جاتی ہے. انگور کے سرکے موجود ہیں، سیب کے سرکے موجود ہیں، شراب موجود ہے. اصل میں شراب تو ایک قول فقہا کا، جو کہ بعد میں تفصیل بیان کروں گا، کہ شراب اصل میں معنوی ناپاک یا حسی پاک ہے، لیکن ایک قول ہے فقہا، اسی پہ میں بات کرتا ہوں. اگر شراب ناپاک ہے جیسے بعض فقہا سمجھتے ہیں، شراب کو رکھا لمبے عرصے تک، کسی نے کھولا نہیں، دیکھا تو وہ سرکہ بن گیا. سرکہ حلال ہے یا حرام ہے؟ سرکہ، سرکہ تو حلال ہے. اب شراب حرام ہے، ناپاک پاک کو چھوڑے، شراب حرام ہے نا، اس پہ اتفاق ہے، شراب حرام ہے. سرکہ حلال ہے کہ نہیں؟ حلال ہے. شراب کو رکھا گیا بغیر کسی کیمیکل ملانے کے، خود بخود شراب جو ہے وہ سرکہ بن گئی. اب سرکہ کا استعمال حلال ہے یا حرام ہے؟ حلال ہے. کیوں؟ کیونکہ سرکہ کی حقیقت شراب کی حقیقت سے مختلف ہے، ٹیسٹ اس کا، ذائقہ اس کا، جو اثر ہے شراب سے غنودگی آتی ہے، عقل جاتی ہے، سرکے سے یہ چیز نہیں ہوتی. اس کا ذائقہ اور ہے، کڑوا ہے، اس کا ذائقہ کھٹا ہے، تو ذائقے میں بھی فرق ہے، تو اس کی حقیقت ہی تبدیل ہوگی، اسے کہتے ہیں استحالہ. تو جن بعض علماء فقہا نے یہ کہا کہ خنزیر کا جیلیٹن استعمال کرنا حلال ہے، انہوں نے اسی صورت کو اپنایا ہے کہ یہ بھی استحالہ ہے. اب جیلیٹن کیا ہے؟ خنزیر کا جو بچا ہوا ہڈیاں ہوتی ہیں، یا اس کے جو بچا کچا جو نرم ہڈی ہڈی وغیرہ جو ہے، جلد وغیرہ ہوتی ہے، اس کو پیس دیتے ہیں. اس کو پیسنے کے بعد ایک مادہ نکلتا ہے، اسے جیلیٹن کہتے ہیں، اور پھر کیمیکل پروسیسز کے تھرو کرتے 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 وہ ایک نئی چیز نکل آتی ہے، جو نہ ہڈی ہے، نہ جلد ہے، نہ نرم ہڈی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کیا ہے؟ جیلیٹن ہے. وہ کہتے ہیں یہ بھی استحالہ ہے. اب نہ تو یہ خنزیر کی ہڈی ہے، نہ نرم ہڈی ہے، اور نہ ہی جلد ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ جیلیٹن ہے، اس لیے یہ پاک ہے. اب قر حق جو ہے, حق قول جو ہے کہ جلیٹن خنزیر کا حرام ہے. جلیٹن سلامت اللہ, خنزیر کا جلیٹن استعمال کرنا حرام ہے. وجوہات, نمبر ایک کہ خنزیر کیونکہ بذات خود ناپاک ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ خنزیر ناپاک ہے, سورۃ مائدہ میں. اور خنزیر کیونکہ خود ناپاک ہے تو اس سے ہر چیز جو اس کے اندر وہ بھی ناپاک ہے, اس پر اتفاق ہے, علماء کا اتفاق ہے, اختلاف اس مسئلے میں نہیں ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ خنزیر کی نجاست جو ہے نجاست اصلیہ ذاتیہ اصلیہ ہے, حقیقتاً وہ پیدائشی طور پر ہی ناپاک ہے. جو چیز اس سے بنی ہے بعد میں جلیٹن بنا ہے وہ کس چیز سے بنا ہے, پاکی سے بنا یا ناپاک سے بنا ہے؟ تو اصل کیا تھا؟ اصل ناپاک تھا, وہ ناپاک رہا. تیسری وجہ استحالت کی صورت اس میں ہے ہی نہیں. استحالت کی صورت کہ شراب اگر رکھی جائے تو وہ سرکی میں تبدیل ہو جائے تو پاک ہو جاتی ہے, شراب خود بخود پاک ہو جاتی ہے اگر سرکی میں تبدیل ہو جائے. اگر کسی نے اس میں یہ بھی فقہا کہتے ہیں, علماء کہتے ہیں اگر کسی نے کوئی کیمیکل ڈال دیا تو پھر وہ شراب پینا, وہ سرکہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے, کیونکہ اس نے اپنے خود جان بوجھ کے اس نے ایسا کیا ہے. لیکن جلیٹن میں دیکھیں آپ کہ اس میں استحالت کی صورت ہے, اس میں آپ بفعل فاعل کسی کے کرنے سے ایک لمبا پروسیس ہے, مشینوں کے اندر ڈال کے کیمیکل ملا کے اسے تبدیل کیا جاتا ہے, تو یہ آپ خود کرتے ہیں اور وہاں پر استحالت میں وہ خود بخود تبدیل ہوئی ہے. تو دونوں صورتوں میں فرق, یہاں پر قیاس بھی درست نہیں ہے. تو قول راجح کیا ہے؟ خنزیر کا جلیٹن استعمال کرنا حرام ہے, جائز نہیں ہے. تفصیل سمجھ آ گئی کہ نہیں, یا میں دوبارہ دہرا ہوں؟ ٹھیک ہے, سمجھ ہے. اچھا, جو نجاسہ ذاتیہ مکتسبہ ہے, اب پیشاب ہے, پیشاب اگر کسی وجہ سے تبدیل ہو جائے, گوبر لے لیں آپ, اس کو آپ جلا دیتے ہیں, راکھ بن جاتا ہے, اب یہ راکھ پاک ہے یا نا پاک ہے؟ راکھ پاک ہو گئی ہے. کیوں؟ نجاست مکتسبہ تھی, اصل میں وہ پاک تھا, کس وجہ سے وہ ناپاک ہو؟ جب وہ ناپاکی چلی گئی, علت تھی ناپاکی, جب وہ ناپاکی چلی گئی گوبر میں سے جلنے کی وجہ سے, اب نئی چیز بن گئی ہے, اب وہ پاک ہو گیا ہے. اسی طریقے سے پیشاب ہے, آپ کے پاس 100 ملی لیٹر پیشاب کا ہے, آپ اسے ڈال دیتے ہیں, پانی ڈال دیتے ہیں 2000 لیٹر, پیشاب رہ جاتا ہے, تبدیل ہو گیا, اب وہ پانی سارے کا سارا حکم بھی اس کا تبدیل ہو گیا ہے. تو اس میں یہ ہمیں فائدہ ہوتا ہے, جو نجاسہ ذاتیہ اصلی ہے وہ کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتی جب تک اس کا کوئی نہ کوئی حصہ موجود ہے, وہ کبھی پاک ہو ہی نہیں سکتی, چاہے وہ جلیٹن میں تبدیل ہو جائے, چاہے وہ آپ اس کا کوئی یہ دیوار بنا دیں, کچھ بھی چیز بنا دیں, جو نجاسہ اصلیہ ہے وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی. جو نجاسہ حکمی مکتسبہ ہے, جو اصل میں پاک تھی کسی اور وجہ سے ناپاک ہوئی, وہ کسی چیز اگر اس کی علت ناپاکی کی علت نکال دی جائے تو وہ پاک ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اب واپس آتے کتاب کی طرف. ثانیاً, دوسرے قسم ناپاکی کی, النجاسہ الحکمیہ, حکمی نجاست, حکمی گندگی, اس کی تعریف کیا ہے؟ یہ کسے کہتے ہیں؟ وہی النجاسہ الطاریہ علی محل طاہر, یہ وہ گندگی ہے, وہ نجاست ہے جو طاری ہو جاتی ہے, جو اچانک آ جاتی ہے کسی پاک علی محل طاہر پاک جگہ پر, محل جگہ, طاہر پاک, آپ کا بدن پاک ہے, بدن کو پاک کرنے کے بعد آپ نے کسی گندگی کو ہاتھ لگایا تو آپ کی وہ جو پاک جگہ تھی اب وہ ناپاک ہو گئی ہے. کیا یہ آپ کی یہ انگلی ناپاک ہے؟ پاک تھی, لیکن اب کیوں ناپاک ہو گئی ہے؟ کیونکہ جو گندگی اسے لگی ہے, پیشاب کا قطرہ لگا ہے, پخانے کا قطرہ لگا ہے, تو یہ اب ناپاک ہو گئے. اب یہ انگلی ناپاک اس لیے ہو گئی, یہ نجاست حکمیہ ہے, ذاتیہ نہیں. ذاتی طور پر تو ہاتھ پاک ہے, ذاتی طور پر ہاتھ پاک ہے انسان کا, لیکن گندگی لگنے کی وجہ سے اب ناپاک ہو گیا. جب یہ گندگی اتر جائے گی تو پیچھے کیا رہ جائے گا؟ پاک ہاتھ. اسی کہتے ہیں نجاسہ حکمیہ. اب اس کی مثال مؤلف بیان کرتا ہے, مثل الثوب اذا اصابه البول, کپڑا ہے, کپڑے کو پیشاب لگ گیا ہے, بول پیشاب کو کہتے ہیں, پیشاب لگ گیا ہے. والنعل اور جوتا, اذا داس بها الغائب, اگر وہ پخانے پر اپنا جوتا رکھ لے. والماء اذا وقعت فيه حمامه فماتت فغيرت رائحته, اور پانی جس کے اندر کبوتر, حمامہ کبوتر, کبوتر گر جائے اور مر جائے, اور مرنے کی وجہ سے پانی کی رنگ تبدیل ہو جائے, مرنے کی وجہ سے کبوتر ہے اڑتا اڑتا پانی میں آیا, پانی پینے کے لیے پانی میں گر گیا اور نکل نہ سکا, پانی میں ہی مر گیا, اور جو پانی اس جگہ دیکھیے, جو جتنا بھی پانی ہے ایک جگہ پہ, وہ پانی تبدیل ہو گیا, اس کی بو تبدیل ہو گئی اس کبوتر مرنے کی وجہ سے, غیر رائحتہ ہو, اس کی جو بو ہے وہ تبدیل ہو گئی. وهذه الاشياء, اور یہ چیزوں جو ہیں, يمكن تطهيرها, ان چیزوں کو پاک کیا جا سکتا ہے, یہ چیزیں جو ہیں یہ پاک ہو سکتی ہیں. کیوں؟ لان ذاتها طاهره, کیونکہ ذاتی طور پر یہ پاک ہی ہیں. والنجاسه طارئه عليها, اور نجاست جو ہے گندگی جو ہے یہ طاری ہو گئی ان کے اوپر بعد میں. اب ہم نجاست کی تعریف بھی جان چکے ہیں, قسمیں بھی جان چکے ہیں, ٹھیک ہے, سمجھ آ گئے. آگے چلیں, درجات النجاست, نجاست کے درجات, نجاست کے مختلف درجات ہیں, مرحلے سمجھ لیں آپ, یا کنسنٹریشن کے لحاظ سے مختلف کنسنٹریشنز ہیں اس نجاست کے, سٹیجز. اولا, نمبر ایک, النجاسہ المغلظہ, غلیظ ترین گندگی, گندگی بھی ہے غلیظ ترین بھی ہے. اس کی مثال نجاست مولغ فیہ الکلب, یہ وہ نجاست ہے, ناپاکی ہے, جس برتن میں کتا منہ مار لے, کتے نے منہ کسی برتن میں ڈال دیا, کتے نے اپنا منہ, تو یہ نجاست مغلظہ ہے. وہ کیفیت تطہیر, یہ کیسے پاک کیا جاتا ہے یہ برتن, جس میں کتا منہ مار لے. ان تغسل سبع مرات, سات مرتبہ برتن کو دھویا جائے. اولہن بالتراب, پہلی مرتبہ مٹی سے. ودلیل ذلك, اور اس کی دلیل, حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث, ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قال طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب, تمہارے برتن پاک ہیں اگر کتا اپنا منہ اس برتن میں ڈال دے. ایغسل سبع مرات, اگر اسے سات مرتبہ دھو لے. اولہن بالتراب, پہلی مرتبہ مٹی سے. اور اسے مسلم نے کتاب الطہارہ میں روایت کیا ہے. حدیث کے الفاظ واضح ہیں, کسی برتن میں اگر کتا منہ ڈال لیتا ہے تو برتن اس وقت تک ناپاک ہے جب تک کہ اسے سات مرتبہ دھویا نہ جائے, پہلی مرتبہ مٹی سے. اچھا, باقی مرتبہ, چھ مرتبہ کی چیز ہے, پانی سے. وہ معنی ولغا, اور ولغا کا معنی کیا ہے, شرب او ادخل لسانه في الماء ونحوه وحركه. اب لفظ ولغا ہے, ولغا کسے کہتے ہیں عربی زبان میں, مؤلف کہتا ہے شرب, پانی کے پینے کو ولغا کہتے ہیں, یعنی کتے نے اگر پانی پیا یا پانی نہیں پیا. او ادخل لسانه في الماء, اپنی زبان کو پانی میں ڈالا. ونحوه وحركه, نحوه کیا, زبان یا اپنا منہ, پورا منہ پانی میں ڈالا ہلایا, یا زبان پانی میں ڈال کر ہلائی, یا پانی کو پیا. تو تین صورتیں ولغا کی, پانی کا پینا جو پانی بچ جاتا ہے پیچھے, برتن جو پیچھے بچ جاتا ہے وہ ناپاک ہو جاتا ہے اگر کتے نے پانی نہیں پیا لیکن زبان ماری اور نکال لی, ناپاک. اور اگر کتے نے صرف منہ مارا اور نکال لیا, یہ تینوں صورتیں ہیں, مختلف صورتیں ولغا کی. دوسری سٹیج یا دوسری قسم کی نجاست جو ہے, دوسرا درجہ ہے نجاست کا, النجاسة المخففة, اس کی بالکل برعکس, ایک غلیظ ترین گندگی ہے, ناپاکی ہے, ایک خفیف ترین ہے. ویسے عجیب سی بات ہے کہ شریعت نے ان کا فرق کیسے بیان کیا ہے اور حکم کیسے کتنا حکم میں فرق کتنا ہے. اور جو خفیف نجاست ہے کم نجاست ہے مثل بول الصبی, اس کی مثال اس بچے بچی نہیں بچے کی جو صبی ہے جو دودھ پیتا ہے, دودھ پیتا بچہ, صبی دودھ پیتا بچے کو کہتے ہیں, الرضیع دودھ پیتا, مثل بول الصبی الرضیع اذا اصاب الثوب ونحوه, اگر دودھ پیتا بچہ ہے اس نے پیشاب کر دیا اور بچے کو اٹھایا کپڑے پر پیشاب گر گیا اس کا, تو یہ نجاست جو ہے دودھ پیتے بچے کی یہ نجاست تو ہے ناپاکی تو ہے لیکن خفیف ناپاکی ہے. اچھا وہ کیفی تطہیر ہے, اسے کیسے پاک کیا جائے, ان یرش علیہ الماء, پانی آپ نے چھڑکنا ہے اوپر اس کپڑے میں پانی کے چھینٹے ڈالنے ہیں, چھڑکنا ہے حتی یغمرھا, اتنے چھینٹے ڈالنے پانی کے اس کپڑے کے اوپر جس نے بچے نے پیشاب کیا ہے حتیٰ کہ وہ کپڑا پانی میں بھیگ جائے پورے مکمل طور پہ, یعنی پورا کپڑا نہ سے جہاں پر پیشاب ہے وہ جگہ وہ پوری کی پوری پانی میں بھیگ جائے. ولا يحتاج الى فرق او عصر, اور کوئی ضرورت نہیں کوئی حاجت نہیں کہ اس کپڑے کو فرق کہتے ہیں آپس میں ایسے پکڑ کے اسے رگڑا جائے, نہیں فرق رگڑنے کو کہتے ہیں اور فرق رگڑنا اور عصر نچوڑنا, یعنی اسے رگڑنے کی یا نچوڑنے کی ضرورت نہیں, کپڑے کو رگڑنے کی یا نچوڑنے کی ضرورت نہیں. اس کی دلیل کیا ہے, وہ دلیل ذلك ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم, بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتیا بصبی صغیر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک چھوٹے بچے کو لایا گیا, لم یاکل الطعام, جس نے کھانا نہیں کھایا یعنی دودھ پیتا بچہ ہے, فبال علی ثوبہ, تو اس بچے نے پیشاب کر دیا, علی ثوبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کے اوپر, فدعا بماء, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا, فنضحه علی ثوبہ, تو اس پانی کو اپنے کپڑے کے اوپر چھڑکا چھینٹے ڈالے, ولم یغسل, اور اسے دھویا نہیں, حدیث کے الفاظ دیکھے دھویا نہیں, اس کا مطلب یہ ہوا پانی ڈالنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ ناپاک ہے, اگر پاک ہوتا تو پانی ڈالنے کی وجہ ضرورت کیا تھی, اور جب دھویا نہیں پانی ڈالنے میں دھونے میں کیا فرق ہے تو جانتا ہے, دھونے میں اور پانی چھڑکنے میں فرق کیا ہے, میں نے بھی بتایا دھونے میں دھونے نچوڑتے بھی ہیں ہاں رگڑتے بھی ہیں نچوڑتے بھی ہیں لیکن چھڑکنے میں صرف پانی ڈالنا ہے. اچھا جو گندگی اوپر لگی ہوئی ہے پیشاب تو لگا تھا نا, وہ ابھی باہر بھی نہیں نکلا, وہ تو اس کے اندر ہے کپڑے کے اندر, وہ اتنی خفیف تھا کہ پانی کی وجہ سے وہ ختم ہو گیا ٹھیک ہے. اچھا نچوڑنے سے اور رگڑنے سے کیا ہوتا ہے, وہ گندگی نکل جاتی ہے رہتی نہیں کپڑے میں, تو دونوں میں یہ فرق ہے. اگر اس کو بھی دھویا جاتا اور رگڑا جاتا پھر یہ بھی نجاست جو ہے تیسری اسٹیج جو ابھی بیان کریں وہ ہو جاتی. تیسری اسٹیج کیا ہے, اچھا یہ جو روایت ہے بچے والی اسے بخاری مسلم کی روایت ہے, لڑکا لڑکی کا نہیں, لڑکی کے بارے میں حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دودھ پیتے بچے کے پیشاب سے چھڑکا جاتا ہے اور دودھ پیتے بچی کے پیشاب سے دھویا جاتا ہے, واضح الفاظ ہیں. آمین. اس کا مطلب نہیں کہ بچیوں اور لڑکوں میں اسلام جو فرق رکھتا ہے اور بچیاں زیادہ گندی ہیں, نہیں ہرگز نہیں, یاد رکھیں یہ تو میڈیکل نے بھی پروو کیا ہے کہ بچی کا پیشاب لیا اور بچے کا پیشاب جو دودھ پیتے بچے ہیں دونوں کا پیشاب لیا, میڈیکل ٹیسٹ کیا, جتنی جرمز بچی کے پیشاب میں بچے کے پیشاب میں نہیں ہے. یہ عقل والے لوگوں کے لیے میں اس لیے دلیل بیان کر رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے یہ دین جو ہے اس میں انصاف نہیں ہے, اگر اللہ تعالیٰ کے دین میں انصاف نہ ہو پھر کس کے دین میں انصاف ہوگا, لوگوں کے بنائے ہوئے دین میں انصاف ہوگا کبھی؟ اب وہاں پر اس زمانے میں مائیکروسکوپ نہیں تھا, دیکھ اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھو, اور یہ وہ دین ہے جو تا قیامت رہے گا. تو میڈیکل نے پروف کیا, ہاں میڈیکل نے پروف کیا, میڈیکلی پروون ہے نا, دودھ دونوں دودھ پیتے بچہ بھی ہے بچی بھی ہے, اگر بچہ ہے تو پیشاب کو چھڑکا جائے اسے جب تک کہ وہ جگہ پانی سے غرق نہیں ہو جائے، تر نہ ہو جائے. اگر لڑکی نے دودھ پی تھی، بچی نے پیشاب کر لیا، پھر تو آپ دھوئیں گے، دھوئیں گے اسے. دلیل کیا ہے؟ جو روایت میں نے بیان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دودھ پیتے بچے کے پیشاب سے چھڑکا جاتا ہے پانی، اور بچی کے پیشاب سے دھویا جاتا ہے. مزید تفصیل علماء نے بیان کی ہے، وقت میں بیان کروں کہ پھر وہ مزید باریک بینی تک چلے گئے ہیں کہ وہ راستہ کیسا ہے پیشاب کا، کیسے جرمز ہوتے ہیں کیسے نہیں ہوتے، اس کے بیان کی ضرورت نہیں ہے بہرحال. لیکن جب شریعت نے ہمیں بیان کر دی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے سارا کنٹے ہے، مومن کے ایمان کا تقاضے ہے کہ وہ یہ کہے آمنا وصدقنا. ثالثا، تیسری قسم کی نجاست، النجاسۃ المتوسطہ، درمیانی قسم کی نجاست، بیچ والی. ایک تو تھی غلیظ ترین، ایک تھی بہت ہی زیادہ خفیف کم نجاست، اور ایک ہی درمیان والی. اور یہ ان کے ماں سوا، یہ جو دو ہیں، کتے کا لعاب اور دودھ پیتے بچے کا پیشاب، ان کے سوا جتنی بھی نجاست و غلاظت ہے وہ متوسط قسم کی نجاست ہے. ٹھیک ہے، مثل، اس کی مثال، بول الآدمی، آدمی کا پیشاب، وغائقہ، اور اس کا پخانہ، و دم الحیض، حیض کا خون، وغالب النجاسات من هذا النوع، اور اس جیسی باقی جتنی بھی گندگیاں ہیں جو اسی طریقے کی ہیں وہ سارے متوسط ہو. وہ کیفی تطہیر ہے، ان کو کیسے پاک کیا جاتا ہے؟ جو متوسط قسم کی، درمیانی قسم کی نجاست ہے، متوسط یعنی درمیانی، کیسے پاک کیا جاتا ہے؟ ان یغسلها، اسے دھویا جائے، او یا یکثرها بالماء حتى تزول، یا اتنی پانی ڈالا جائے کہ وہ نکل ہی جائے. وان كان لها جرم ازاله قبل ذلك، اگر اس کا کوئی جرم ہے، اس کا کوئی وزن ہے، وہ محسوس ہو رہی ہے کہ وہ موجود ہے، تو پہلے اسے اتارنا چاہیے پھر دھونا چاہیے. اس کی مثال، پخانہ لگا ہے کپڑے پہ، اب یہ پخانہ جو ہے دودھ پیتے بچے کا پخانہ ہے، یہ خفیف ہے یا غلیظ ہے یا درمیانہ ہے؟ درمیانہ ہے، کیونکہ حدیث میں کیا ہے، پیشاب کا ذکر ہے، پخانہ کا ذکر نہیں ہے، یہ فرق بھی یاد رکھیں. پخانہ لگے کپڑے پہ اور کوئی شخص آیا ہے اور اسے پانی سے، پورا پانی کی نل کھول کے اسے پکڑ لیا ہے، اسے چھڑکا نہیں ہے، جب تک وہ اتر نہیں گیا، اتر گیا ہاتھ اس نے نہ اسے رگڑا ہے اور نہ اسے نچوڑا ہے، تو وہ اتر گیا، کیا پاک ہوا کہ نہیں؟ پاک ہو گیا. دوسری قسم، اسے دھویا ہے ملنے سے، رگڑنے سے اور نچوڑنے سے، پاک ہوا کہ نہیں؟ پاک ہو گیا. اب یہاں پر ایک جو آپ کو جو باکس نظر آ رہا ہے، یہ ایک اہم بات بیان کی جا رہی ہے سمجھنے والی. اذا زالت النجاسہ، اگر گندگی، غلاظت، نجاست اتر جائے، زائل ہو جائے، بی ای شیئن، کسی بھی چیز سے، طہر المحل النجس، تو وہ جگہ پاک ہو جائے گی. کیا مطلب کسی بھی چیز سے؟ کیا مطلب؟ کیونکہ بعض فقہاء سمجھتے ہیں کہ صرف پانی سے ہی نجاست دور ہوگی، پانی کے علاوہ کسی اور چیز سے نہیں ہوتی، یہ فقہاء کا قول موجود ہے. لیکن حدث میں اور نجس میں فرق ہے. حدث کے لیے پانی اور تیمم، پانی اور مٹی، پانی ہے تو پانی سے وضو کریں، غسل کریں، نہیں تو مٹی سے تیمم کریں. نجاست کے لیے یہ چیز نہیں ہے، کسی بھی چیز سے اگر نجاست دور ہو گئی، زائل ہو گئی، تو جگہ پاک ہو گئی. پہلی بات تو یہ ہے. اچھا، وہ سوا امکان ادال کے بقصد امکان بغیر قصد، چاہے وہ نیت سے یا بغیر نیت سے اتر جائے. یہ دوسرا فرق ہے حدث اور نجس کا. اگر کوئی شخص وضو کرے، بغیر نیت کی وضو ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. اگر کوئی شخص گندگی کپڑے کو لگ جائے، اس نے دھو لی، نیت نہیں کہ نماز پڑھوں گا اس کپڑے میں، پاک ہوگا کہ نہیں؟ پاک ہو جائے گا. تو نجاست کے اتارنے کے لیے نیت کا ضروری نہیں ہے، لیکن وضو کے لیے، غسل کے لیے، پاک ہونے کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے. اب مثال بیان کرتے ہیں، کما، اس کی مثال یوں ہے، لو سقط الثوب، اگر کپڑا جو ہے وہ گر جائے، الثوب نجس فی الماء، ایک کپڑا ہے گندگی کپڑے پہ لگی ہے، ناپاک کپڑا ہے، چلتے چلتے پانی میں جا رہے، پانی میں گر گیا. اچھا، پانی میں جب گرا ہے، او نزل علیہ مطر، یا کپڑا ہے گندا کپڑا ہے، آپ نے چیئر پہ رکھے، بارش آئی اور اس کپڑے پر بھی پانی گرا بارش کا، فزانت نجاست، تو وہ ناپاک جو ختم ہو گئی. اب آپ کی نیت تھی کہ میں نے اب یہاں پہ کیوں رکھا ہے؟ نیت نہیں تھی، آپ نے ویسے اس کو رکھا ہے کہ میں بعد میں دھوؤں گا، تو بارش کی وجہ سے پانی کپڑا صاف ہو گیا تو پاک ہوا کہ نہیں ہوا؟ پاک ہو گیا. اب تصویریں دی ہوئی تین, کس جو ابھی ہم نے پڑھا ہے, ابھی پریکٹیکلی کرنا تو چاہتے ہیں, پریکٹیکلی ہم کریں, لیکن پریکٹیکلی مشکل ہے, یہاں پر کہاں سے بالٹی لیں کہاں کریں گے, تو تصویر سے آپ سمجھ لیں. پہلی تصویر ہے نجاس المخففہ, جو مخفف نجاست ہے اس کی مثال بول الصبی الرضیع, ایک ہی مثال ہے بس, خفیف نجاست کی ایک ہی مثال ہے, دودھ پیتا بچہ. اچھا کیسے پاک کیا جائے گا؟ اب صرف بالٹی کی تصویر ہے بس, ساتھ برش نہیں ہے. برش ہے بالٹی کے ساتھ, اس کا کیا مطلب ہے؟ چھڑکنا ہے بس, ڈال کے نکالنا یا چھڑکنا ہے, ٹھیک ہے. یورش علیہ الماء, اس کو پانی چھڑکا جائے گا, حتی یغمرہ, جب تک کہ وہ تر نہ ہو جائے. ولا یحتاج لفرق او عصا, اسے رگڑنے کی ضرورت نہیں کسی برش کے ساتھ یا ہاتھ کے ساتھ, اور نہ ہی نچوڑنے کی. نمبر دو, نجاس متوسطہ, متوسط قسم کی نجاست, درمیانی نجاست, مثال بول الآدمی, آدمی کا پیشاب, کون سا بچہ بھی تو آدمی ہے کہ نہیں, آدمی کا مطلب ہے بالغ, بالغ ہونے کے بعد, یا وہ بچہ جو کھانا کھا لے. تو غسل دھویا جاتا ہے, او تو کاثر بالماء, یا پانی زیادہ ڈالا جاتا ہے, حتی تزول, جب تک کہ وہ زائل نہ ہو جائے, یہ شرط ہے, جب تک کہ وہ زائل نہ ہو جائے. وہ انکان رہ جرم ازال و قبل ذلك, اگر اس کا کوئی شکل یا وزن ہے تو جب تک اسے اتارا نہیں جاتا اس وقت تک وہ کپڑا پاک نہیں ہوگا. اب تصویر میں بالٹی بھی ہے اور برش بھی ہے, تو آپ نے برش سے اس کو رگڑنا بھی ہے اور اس کو نچوڑنا بھی ہے جب تک کہ وہ گندگی زائل نہ ہو جائے. تیسری قسم, تیسری تصویر جو ہے النجاسة المغلظة, غلیظ ترین نجاست, اس کی مثال کیا ہے؟ کتے اگر منہ ڈالے کسی برتن میں. کیسے اس کو پاک کیا جاتا ہے؟ اب نمبرنگ لگائیں, رائٹ سے لیفٹ تک, نمبر ون لکھیں اس بالٹی کے اوپر جس کے ساتھ مٹی پڑی ہے, نمبر ون لکھیں, پھر اس کے ساتھ ٹو تھری فور فائیو سکس سیون آخر تک. یہ نمبر کیوں ڈالا ہے ہم نے؟ تو نمبر کیوں ڈالا ہے؟ تو ادھر سے بھی نمبر ڈال سکتے تھے. اولا ہن بالتراب, حدیث کے الفاظ ہے اولا ہن بالتراب, پہلے پہلے مٹی سے بعد میں پانی سے, حدیث کے الفاظ ہیں. اگر نمبر ہم لیفٹ سے رائٹ لگاتے تو یہ آخر میں ساتویں نمبر پر مٹی سے دھونا ہوتا, تو حدیث کے الفاظ یہ. ایک روایت میں آیا ہے کہ احداہن, ان میں سے کسی بھی ایک کو جو ہے مٹی سے دھونا ہے, اور جو صحیح دوسری روایت میں آیا ہے جو اس روایت کو مزید قید لگاتی وہ ہے اولہن بالتراب, پہلی پہلی جو ہے وہ مٹی سے آپ نے دھونا ہے. مٹی سے بھی برتن دھوئے جاتے ہیں کیا؟ دھوئے جاتے ہیں, یہ دلیل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. ہمارے عقل تو یہ کہتی کہ دھویا پانی سے جاتا ہے, مٹی دھونے کے لیے نہیں ہوتی, لیکن حدیث کے الفاظ جو ہیں کہ مٹی سے بھی آپ برتن دھو سکتے ہیں. دیکھیں جہاں پر مٹی کا ذکر ہے, مٹی میں وہ چیز ہے جو سٹیل میں نہیں ہے, جو کسی اور چیز میں نہیں ہے. اگر مٹی موجود ہے اور کتے نے برتن میں منہ ڈالا تو مٹی سے پہلے دھوئے, نہیں پاک ہوگا. صابن سے دھو لیا, فیری سے دھو لیا, نہیں, مٹی تو پہلے مٹی سے. دیکھیں یہ اکثر ہم لوگ اس سے غافل ہو جاتے ہیں. ہاں مٹی نہیں ہے پھر تو آپ فیری بھی استعمال کریں, کچھ بھی استعمال کریں. اگر آپ دونوں استعمال کرنا چاہتے ہیں, مٹی اور فیری دونوں کریں, تیسرے نمبر پر پانی بھی ساتھ. لیکن اگر مٹی بھی موجود ہے آپ اس کو استعمال نہیں کرنا چاہتے تو پھر یہ بات درست نہیں ہے. برتن پاک ہو جائے, برتن پاک تو ہو جائے گا, لیکن جو صحیح ہے سنت کے مطابق یہ ہے کہ مٹی سے اسے پاک کرنا چاہیے. آج بھی یہاں پر مٹی استعمال کرتے ہیں, میں جانتا ہوں ایسے لوگ جو صرف کتے کو لعاب کے لیے, کتے بس کتے کو لعاب کے لیے بس, اور نہیں. یہ نہ ہو کہ ہر برتن کو مٹی سے دھویا کرے اور کہے کہ میں نے فتویٰ دیا, نہیں, یہ کتے, یہ وہ برتن جس میں کتا منہ مار لے. پاک ہو جائے گا, وجہ کیا ہے؟ ازالت النجاسہ, زائل تو ہو گیا نا جی. ہاں میں اس پہ نہیں آنا چاہتا تھا, آپ نے مجھے بس لے کے آئے ہیں, میں بھاگنا چاہتا تھا. خنزیر کے جو ایک قول ہے کہ خنزیر کا حکم کتے کا حکم ہے, لیکن یہ قول صحیح نہیں ہے. خنزیر جو ہے وہ درمیانی نجاست میں ہے، مغلظ نجاست میں نہیں ہے. مغلظ نجاست میں صرف کتے کا لعاب ہے. اس کی دلیل 7 مرتبہ کسی برتن کو دھونا. خنزیر الزمان میں بھی تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھا، لیکن صرف کتے کا ذکر کیوں کیا، خنزیر کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ کتا جو ہے، کتے کا لعاب غلیظ ترین نجاست ہے، خنزیر درمیانی نجاست ہے. جیسے انسان کا پیشاب پخانا ہے ویسے خنزیر کی نجاست ہے. یہ قول راجح ہے، اگرچہ فقہا کا وہ قول بھی موجود ہے کہ کتے کا لعاب اور خنزیر دونوں غلیظ نجاست ہیں. اچھا، طرق تطہیر النجاسات، گندگیوں کا ازالہ کیسے کیا جائے، میں نے بیان تو کیا ہے ابھی ان 3 تصویروں میں، تو مزید اس پہ تفصیل یہاں پہ بیان کریں. تطہیر الارض متنجس ہے، اس زمین کو پاک کرنا جس پر گندگی موجود ہے، گندگی گری ہو. اذا وقعت النجاسة على الارض، اگر گندگی زمین پر گرے، فان كان لها جرم كالغائط، اگر اس کا کوئی شکل وزن صورت ہو جیسا کہ پخانے کا ہوتا ہے، مثلا مثال کے طور پر، فانه يزال اولا، پہلے تو اسے ہٹا دو اس جگہ سے، يزال اٹھا لو. ثم يصب على موضعه الماء، ما پھر اس کی جگہ پر جو آپ نے صاف کیا اٹھایا ہے وہاں پر پانی ڈالو. حتى لا يبقى للنجاسه اثر، کب تک پانی ڈالے، جب تک کہ پانی گراتے رہیں جب تک کہ اس گندگی کا اثر جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے. ولو ازیل التراب الذي وقعت عليه النجاسه، دوسرا طریقہ، اگر اس مٹی کو ہی اٹھایا جائے جس پر یہ پخانہ گرا ہے، تو پانی ضرورت نہیں، پانی ضرورت ہے، اب وہ جگہ پوری آپ نے اٹھا لی ہے اس جگہ سے تو پاک ہو گیا. او دفن بتراب طاہر فلا بأس، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یا اسے آپ نے دفن کر دیا، یا آپ نے دفن کر دیا اس جگہ کو کس چیز سے، پاک مٹی سے. تو 3 طریقے ہیں گندگی کو دور کرنے سے زمین کے اوپر. پہلا طریقہ ہے اسے ہٹا دیا جائے پھر پانی گرایا جائے جب تک کہ اس کا اثر ختم نہیں ہو جاتا. دوسری قسم، اس مٹی کو اٹھا لیا جائے، پوری مٹی کو اٹھا لیا. تیسری قسم، تیسرا طریقہ کیا ہے، دفینا، مٹی لے کے اس پر مٹی ڈال دیں، اب وہ موجود ہے، دب گیا مٹی کے اندر اور مٹی سے ختم ہو گیا، یعنی اس کا وجود ہی نہ رہا. ویدل علیہ، اس کی دلیل کیا ہے، بات تو دلیل کی ہوتی ہے نا، حدیث العرابی، اس عرابی بدو کی حدیث، الذي بال في المسجد، جس نے مسجد نبوی میں پیشاب کیا. اور اس زمانے مسجد نبوی میں یہ کارپیٹ نہیں تھے، مٹی تھی اور کنکریاں تھیں. الذي بال في المسجد فدع النبي صلى الله عليه وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، منگوایا، بماء وامر بصب عليه، پانی منگوایا اور حکم دیا کہ اس پانی کو اس پیشاب کے اوپر گرا دو. چنانچہ صحابہ کرام نے پانی کو گرایا اس وقت تک کہ جب تک وہ پیشاب کا اثر جو تھا وہ دور نہیں ہو گیا. اور صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، یہ عربی کی حدیث جو ہے. دوسرے نمبر پر تطہیر الماء المتنجس، اب یہ تو تھی زمین کیسے پاک کرنی ہے، 3 طریقے بتائے ہیں. اچھا، اگر پانی کے اندر کوئی گندگی گر جائے اور وہ پانی نہ پاک ہو جائے، پانی کو پاک کیسے کیا جاتا ہے؟ یطہر الماء النجس، ناپاک پانی کو پاک کیا جاتا ہے، اذا تمت تنقیته من النجاسه، جب اسے فلٹر کیا جاتا ہے ناپاک چیز سے، تنقیہ فلٹر، یا اس ناپاک چیز کو دور کر دیا جاتا ہے کسی طریقے سے، بشرط یہ کہ بحیث لا يبقى لها اثر، بشرط یہ کہ اس گندگی کا کوئی اثر نہ رہے، فی لون الماء، نہ اس پانی کے رنگ میں، او طعمه، یا اس کے ذائقے میں، او ریح، یا اس کی بو میں. ويتم ذلك بوسائل، اور کیسے کیا جاتا ہے، اس کے مختلف طریقے ہیں. منها، ان طریقوں میں سے، اضافت ماء كثير حتى يزول اثر النجاسه، پانی ہے اس میں اور پانی ڈال لو، اتنی زیادہ ڈالو کہ وہ پانی جو ہے سارا کا سارا پانی ہی بن جائے، وہ جو گندگی ہے نہ اس کا رنگ ہے نہ اس کی بو ہے نہ اس کا ذائقہ ہے، پاک ہو گیا کہ نہیں، پاک ہو گیا. نمبر 2، او بتصفيته بوسائل التقنيه الحديثه، یا جو نئے ٹیکنالوجی کے طریقے آئے ہیں اسی کے ذریعے سے پانی کو فلٹر کیا جائے اور پانی کو پاک کیا جائے، یہ بھی درست ہے. ٹھیک ہے، کلورینیشن ہے، ڈسنلیشن، وہ مختلف طریقے ہیں. تیسرا طریقہ جو یہاں پر بیان نہیں ہوا، وہ گندگی کو نکال کے اور پانی ڈالا جائے، یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اسے آپ پاک کر سکتے ہو. نمبر تین, تطہیر الثوب المترجس, ناپاک کپڑے کو کیسے پاک کیا جاتا ہے. یغسل بالماء, پانی سے دھویا جاتا ہے. ویفرق ویعصر, اسے رگڑا بھی جاتا ہے اور نچوڑا بھی جاتا ہے. حتی تزول النجاسہ, جب تک کہ گندگی دور نہ ہو جائے. نمبر چار, تطہیر الفرش, کارپیٹ کو کیسے پاک کیا جاتا ہے. تغسل بالماء, پانی سے دھویا جاتا ہے. او بالمرضفات الحدیثہ, یا نئے چیزوں سے جس سے ہم چیزوں کو دھوتے اور صاف کرتے ہیں, کارپیٹ کے لیے یا برتنوں کے لیے, جیسے جف ہے, جیسے اپنا یہ فیری وغیرہ ہے, کوئی بھی چیز ہے, تو اس سے بھی, اس کی مدد سے بھی آپ اس کو دور کر سکتے ہیں. وہ تفرق, اور اسے اچھی طریقے سے رگڑا جاتا ہے. حتی تزول النجاسہ, جب تک کہ گندگی دور نہ ہو جائے. نمبر پانچ, تطہیر جلد المیتہ, مردار جانور کی جلد پاک ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. جو قول راجح ہے, جو صحیح قول ہے, مردار جانور کی جو جلد ہے وہ پاک ہوتی ہے, بشرط یہ کہ وہ جانور ہو جس کا گوشت کھایا جائے اور اسے شرع طریقے سے ذبح کیا جائے. کتے کی جلد پاک ہو سکتی ہے؟ نہیں, کیونکہ نجاست اس کی نجاست رہتی ہے. اسی طریقے سے کتے کی جلد پاک نہیں ہوتی. کتے کی جلد, ہاں ذاتیہ لعاب ہے, یہ متوسط نجاست میں آ جاتا ہے. مؤلف کہتا ہے, یطہر جلد میت بالدباغ, مردار جانور کی جلد دباغ سے. دباغ کسے کہتے ہیں, تو جانتا ہے؟ ہاں کبھی دیکھا ہے؟ ہاں کیا کہتے ہیں اسے, اس پروسیس کو کیا کہتے ہیں؟ عربی دباغ کہتے ہیں. اگلے درس میں جو بتانا, اردو میں کیا کہتے ہیں اسے, ٹھیک ہے؟ تو دباغ سے, دباغ خاص طریقہ ہوتا ہے. ہاں
ٹیننگ,
اچھا لیدر ٹیننگ. نہیں, اردو میں کیا کہتے ہیں یہ بھی ہمیں آنا چاہیے, ٹھیک ہے نا؟ تو اگلے درس میں انشاءاللہ میں دیکھوں گا, مجھے یہاں پر میں بھول گیا لکھنا, مجھے اب ذہن سے نکل گیا ہے. تو دباغ سے کیسے کیا جاتا ہے, جلد جانور کی جلد لے کے آتے ہیں, اسے نمک کے ذریعے سے اور سکھانے کے ذریعے سے اسے دھوپ میں بھی رکھتے ہیں, اسے خاص پروسیس ہوتا ہے, اس میں سے اس کو صاف کرتے ہیں, تو جلد جو ہے وہ اس طریقے سے پاک ہو جاتی ہے. بشرط یہ کہ اذا کان الحیوان طاہرا اثناء الحیاہ, اگر یہ جانور زندگی میں پاک ہو. زندگی میں پاک کون سے جانور ہوتے ہیں؟ جن کا گوشت کھایا جاتا ہے. مثل الحیوان المأکول والقط, وہ جانور جس کا گوشت کھایا جائے, والقط اور بلی. بلی گوشت کھایا جاتا ہے؟ نہیں. اس لیے یہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے, وہ جانور جو زندگی میں پاک ہوتا ہے. تو بلی زندگی میں عام طور پر پاک ہی ہے. اس کی دلیل, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب کسی سائل نے یہ سوال کیا, اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, برتن میں بلی منہ مار لیتی ہے, پھر وہ پانی ہوتا ہے, اب کیا وہ پانی استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بلی ناپاک نہیں ہے, بلی ناپاک نہیں ہے, بلکہ یہ تو وہ ہے جو آپ کے بھی گھومتی رہتی ہے. تو اس کا مطلب بلی پاک ہے. اگر بلی کی جلد کو پاک کیا جائے اس پروسیس سے, تو بلی کی جلد جو ہے وہ پاک ہو جاتی ہے. جی, ان جانوروں کو جو کھائے جاتے ہیں, اگر بکری ہے پاک, بکری کھائی جاتی ہے کہ نہیں؟ اگر مر جائے, اس کو ذبح نہیں کیا, تو پھر اس کی جلد, ہاں ہاں اس کی جلد پاک, ہاں اسی پاک ہے, دباغ ہے, دباغ سے وہ پاک ہو جاتی ہے, کیونکہ اصل میں وہ پاک ہی تھا پہلے. ہاں اگر مر گیا آپ کے بکری مر گئی ہے, تو مر تو گئی, اس نے ذبح تو نہیں کیا آپ نے, اس کا گوشت تو حرام ہے, تو کیا اس کی جلد پاک کی جا سکتی ہے؟ اس میں روایت ہے, ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے, ایک بکری مری ہوئی تھی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ بکری مر چکی ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی جلد سے تو فائدہ اٹھاتے, جلد فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ جلد کھائی تو نہیں جاتی نا, جلد سے فائدہ اسی صورت میں اٹھایا جا سکتا ہے, اسے پاک کر کے کوئی چیز بنا دی جائے. پاک ہے، بلی کا لعاب پاک ہے، برتن منہ ڈالے تو پاک ہے. ہاں اگر آپ کراہتے تو گرا دیں، لیکن پانی پاک ہے وہ، جیسے مکھی ہے گلاس میں گری ہے، مکھی گلاس میں گری ہے. ٹھیک ہے، شرعی حکم کیا ہے؟ اس کو ڈبو دو مزید. سبحان اللہ، آپ نے مزید ڈبو دیا. اب آپ پر لازم ہے کہ آپ پئیں، آپ کی مرضی ہے، آپ گرا جائے گرا دیں، آپ اس کو پانی پورے کو گرا دیں، لیکن اگر آپ اس کو پینا چاہیں تو پانی پاک ہے. بلکہ جو اس کے ایک پر میں مضر جراثیم تھی، دوسرے پر میں جو اس کا علاج تھا، وہ بھی آپ نے اس کو مکس کر دیا، تو پانی پاک بھی ہے اور ساتھ ساتھ مضر بھی نہیں ہے. کہاں پھر نیچے مردار سے مستثنا ہے، مردار سارے کے سارے ناپاک ہے، سوائے انسان جب مر جاتا ہے ناپاک ہو جاتا ہے، پاک ہے. میتت الآدمی، اچھا حیوان البحر، سمندر کا مردار، مچھلی سمندر کی ہم پکڑتے ہیں مری ہوئی، ناپاک ہوتی ہے، ناپاک ہوتی ہے ہم کیسے کھاتے پھر اس کو. والجراد، مکڑا جو ہوتا ہے اگر مر بھی جائے وہ پھر بھی پاک ہوتا ہے. والحشرات الصغیرہ التي ليس لها دم يسير كالذباب والبعوض، اچھا مکھی اور مچھر یہ بھی پاک ہیں. اچھا پاک کیسے ہیں؟ اگر ناپاک ہوتے تو پانی میں کبھی ڈبونے کا حکم نہ دیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، اگر جو گندگی میں بیٹھتا ہے، مکھی گندگی میں بیٹھتی ہے، لیکن وہ گندگی اتنی کم ہوتی ہے کہ وہ پانی کے رنگ یا خوشبو یا ذائقے کو تبدیل نہیں کرتی. کس چیز میں؟ اس میں فقہا، ہاں اس میں فقہا یہ کہتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اندر خون رگوں میں نہیں دوڑتا، ان سب کا حکم ایک ہے، علت ہے ایک، اور قیاس اس میں یہ ہے جب علت ایک ہوتی ہے تو اصل اور فرع کو اصل کی طرف لایا جاتا ہے. جو حکم مکھی کہے تو مچھر کا کیوں نہیں ہے؟ کیا فرق ہے دونوں میں؟ جب دونوں فرق نہیں ہے تو شریعت کا یہ بنیادی قاعدہ ہے کہ دو ایک جیسی چیزوں کو فرق نہیں ڈالتی، دو چیزوں میں جو ایک جیسی ہیں، اور دو مختلف چیزوں کو شریعت ملاتی نہیں ہے. شریعت جو ہے وہ احکم الحاکمین کی شریعت ہے، رب ذو الجلال سبحانہ وتعالیٰ کی. جب ایک جیسی دو چیزیں ہیں ان کو الگ الگ نہیں کرتی، اور جب دو مختلف چیزوں کو یکساں نہیں کرتی. ٹھیک ہے نا؟ آج کے درس میں اتنا کافی ہے، کافی وقت ہو گیا. اگلے درس میں انشاءاللہ پورا بیان کریں گے. خون کے بارے میں بھی میں تفصیل بیان کروں گا کہ خون پاک ہے یا ناپاک ہے، خون کی کتنی قسمیں ہیں، اور آگے دو تین مسائل ہیں وہ بھی انشاءاللہ میں بیان کروں گا. جراد، مکڑا پاک ہے، جراد مکڑا کیا چیز ہے؟ جراد نہیں جانتے آپ لوگ؟ کیا کہتے ہیں؟ گروس اوپر تو گرین ہوتا ہے، چھپکلی نہیں نہیں وہ وب ہے، وہ ہے چپٹی، اسپائڈر نہیں بھائی، اسپائڈر کہاں چلے گئے، اینٹ نہیں ہے. گروس اوپر جیسے آپ بھائی کہہ رہے ہیں وہ گرین ہوتا ہے، یہ اس کلر کا براؤن ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے. جراد نہیں جانتے آپ؟ مکڑا بہت مشہور ہے، پتہ نہیں تو دیکھا ہے آپ نے یا نہیں دیکھا، ذہن میں آئے. نہیں وہ نہیں، ہو سکتے مختلف قسموں، مختلف کچھ کہتے ہیں مختلف زبانوں میں، عنکبوت اس کو بھی، وہ تو اسپائڈر ہے، وہ اسپائڈر ہے، وہ نہیں. ہاں وہ زیادہ تر ہوتے ہیں، بارشوں میں بھی زیادہ تر وہ پھیل جاتا ہے. مجھے میرا خیال ہے کہ لے کے آنا پڑے گا، لیکن لگ رہا کہیں سے مل جائے، اسی کوشش کروں اگلے درس میں کہیں سے ڈھونڈ کے آؤں گا میں، تاکہ آپ جب دیکھیں گے تو پھر پتا چلے گا. تو یہ حلال بھی ہے کھانے کے لیے اور یہ پاک بھی ہے، مکڑا جو ہے. اب میں مکڑا کہہ رہا ہوں کیونکہ میں مکڑا ہی سمجھتا ہوں، پتہ نہیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں. کون سا؟ الکوہلک اسپرے میں سخت اختلاف ہے، اور جو قول راجح ہے، جو میں سمجھتا ہوں قول راجح، کہ پاک ہے، لیکن اختلاف کی قوت کی وجہ سے میں استعمال نہیں کرتا ہوں. کیونکہ شیخ ابن باز فرماتے ہیں یہ اسپرے جو ہے یہ پیشاب کی طرح ناپاک ہے، شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں یہ پاک ہے، پانی کی طرح پاک ہے. اب ہم جیسے لوگ کیا کریں؟ تو بہتر ہے میں استعمال نہیں کرتا ہوں. عطر ہے اس میں الکحل نہیں ہے، تو الحمدللہ سب کچھ موجود ہے، تو ضرورت ہی کیا پڑی؟ عطر میں نہیں ہے، عطر میں بات کرو نا. وہ تو اسپرے میں تو الکحل ہے، وہ تو معروف ہے. میڈیسنز میں علاج کے لیے بھی جائز نہیں ہے، جب ناپاک ہے تو جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. انجیکشنز میں نہیں، وہ تو الکحل سویب میں تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو تھوڑا سا ہے، وہ پرابلم نہیں ہے. دواؤں میں جائز نہیں ہے، کیونکہ اس قول کی وجہ سے جو ناپاک ہے، اور نشے کی، نشے تو اس میں ہے، ہر نشہ آور چیز بھی ناپاک نہیں، یاد رکھیں. یہ میں کہہ رہا ہوں ہر نشہ آور چیز بھی ناپاک نہیں. شراب کی بات آئی ہے، شراب میں اب ہیرون کی گولی ٹکی ہے، کیا وہ ناپاک ہے؟ نہیں، وہ تو ایک پودے سے بنے جو پودا پاک ہے، بس سمجھے نا. یا کیمیکل چیزیں جو استعمال کی جاتی ہیں، انجیکشن ہے کیمیکل، پیسیڈین مورفین کے انجیکشن ہے، اسے بھی یا دوسرے انجیکشن جو ہم نے سیزے میں استعمال کرتے ہیں اور پوری بے ہوشی ہو جاتی ہے، کیا وہ بھی ناپاک ہے؟ نہیں، ناپاکی شراب کی ہے، اس قول میں جو کہتے ہیں کہ ناپاک ہے، میرے نزدیک پاک ہے. اب دوسری بات آتی ہے نشے کی، نشے آور چیز کا استعمال حرام ہے. اب اس جو دوائیں جس میں یہ الکحل موجود ہے، یہ اس لیے جائز نہیں ہے کہ یہ پاک یا ناپاک ہے، نہیں، بلکہ یہ حرام ہے، کیونکہ اس میں نشہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز زیادہ مقدار میں نشہ آور ہو، کم مقدار میں بھی حرام ہے. تو تھوڑی سی مقدار میں بھی جائز نہیں ہے. اس لیے آپ دیکھیں، اب جو دوائیں یہاں پر کئی سال پہلے آتے تھے، اب وہ موجود نہیں ہے جس میں الکحل ہو. اب لکھو گے الکحل فری، اب کیا ضرورت ہے یورپ کو لکھنے کی الکحل فری؟ ان کو کیا ضرورت ہے؟ وہ تو پیتے ہیں الکحل. وہ ہمارے لیے جاتے مسلمانوں کے نزدیک یہ پروڈکٹ ہمیں نہیں بکے گی، اس لیے لکھتے الکحل فری. الحمدللہ یہ خوشی کی بات ہے، آج ہمارے اتنا تھوڑا سا اثر رسوخ ہو گیا ہے دنیا میں، جو لوگ آج ہمارے بھی قدر کرنے لگے ہیں. ہاں وہ الکحل نہیں ہے، نیند کا جو تھوڑا سا اثر ہوتا ہے وہ اس دوائی کا، بعض دوائی کا سائڈ افیکٹ ہوتا ہے، تو یہ نشہ نہیں ہے، یہ علاج کا ایک طریقہ ہے، یہ پرابلم نہیں ہے. نہ کھائیں ویسی دوائی بھی جس میں الکحل نہیں ہے، لکھا ہوتا ہے آپ لینے سے پہلے، ہاں ڈاکٹر کو کہہ دیں میں الکحل فری مجھے دوائی دینا، ڈاکٹر دیں گے. آپ نے فیس نہیں دی کیا؟ ہاں ہے، ابھی میرے پاس پیشنٹ آتے کہتے ہیں بھائی سیرپ ہے تو الکحل فری دینا مجھے، میں لکھتا ہوں، میں ہمیشہ الکحل فری لکھتا ہوں بہرحال، لیکن پیشنٹ ڈیمانڈ کرتے ہیں، ہم لکھتے ہیں پیشنٹ کے لیے. پہلے آتی تھی، میں نے دیکھی آج سے دس سال پہلے تک آتی تھی، اب تو نہیں آتی. جی ہاں، ہر 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 نہیں ہے، وہ ہے جس کی دلیل ہے. جو قول راجح ہے شراب کے بارے میں، جو میں سمجھتا ہوں، شیخ عثیمین کا قول جو ہے، شیخ ابن تیمیہ کا قول ہے کہ یہ پاک ہے ناپاک نہیں ہے. جو اس کی نجاست قرآن مجید میں جو ذکر ہے وہ معنوی نجاست ہے، کہ معنی کے طور پر ناپاک ہے، حقیقتاً پاک ہے. کیونکہ اس کا ذکر کیسے آیا ہے جانتے ہیں؟ شراب کا ذکر کہ ناپاک ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، رجس ناپاک ہے. اب کس کا ذکر کیا گیا ہے؟ خمر شراب، والمیسر جوا. جس کارڈ سے آپ جوا کھیلتے ہیں، نعوذ باللہ، کوئی لوگ جوا کھیلتے ہیں تو کیا آپ کے ہاتھ ناپاک ہو جاتے ہیں؟ تو کارڈ جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے، لیکن یہ عمل ناپاک ضرور ہے. اچھا، ازلام، ازلام کیا تھے؟ خاص برتن تھے جس میں وہ پرچیاں ڈالتے تھے، بھائی سفر پہ جانا ہے، اب تین پرچیاں ڈالتے تھے، جائے جاؤ، نہ جاؤ دوبارہ پرچی ڈالو، اب قسمت کا کھیل اس چھوٹے سے برتن میں، اب پرچی ڈال دیں، اگر لکھا ہے وہ پرچی میں لکھا ہے جاؤ تو سفر میں جاتا تھا، اگر لکھا ہے نہ جاؤ تو رک جاتا تھا، دوبارہ تو دوبارہ ڈالو، تو کیا وہ برتن ناپاک ہو جاتا ہے اس عمل سے؟ نہیں ہوتا ناپاک. بت جو ہے، جس بت کی عبادت کی جائے، وہ پتھر ہے، کیا وہ پتھر ناپاک ہے؟ وہ تو پاک ہے. تو پھر شراب ہے، جوا ہے، اور وہ برتن جس میں یہ قسمت کا کھیل کھیلتے ہیں، اور یہ بت جو ہے، ان چاروں میں سے تین پاک، اس پہ اتفاق ہے کہ اس کی نجاست معنوی نجاست ہے، حسی نجاست نہیں ہے، معنی کے طور پر یہ ناپاک چیزیں ہیں. تو پھر شراب کیسے ناپاک ہوگی حسی طور پر؟ آیت کا سیاق و سباق ایک ہی ہے، اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اور راجح ہے، اللہ علم، شیخ ابن عثیمین اور شیخ اسلام الدین تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے، میں اس طرف جاتا ہوں. میں استعمال کرنا ہے یعنی اگر کپڑے کے لگ جائے یا اس طرح پینا تو حرام ہے، کیونکہ نشہ آور ہے. اس لیے کہ اب نپاکی اور چیزیں اور نشہ آور اور چیز دونوں مکس نہ کریں. حرام ہے، حرام ہے. ہر کیا ہر حرام چیز ناپاک ہوتی ہے؟ جواب نہیں. پوائزن حلال ہے یا حرام ہے؟ زہر، زہر پوائزن استعمال کھانا حرام ہے یا حلال ہے؟ ناپاک ہے، ناپاک نہیں. تو اس لیے ہر حرام چیز ناپاک نہیں ہوتی. اس کو دھو لیا جائے اس اختلاف کی قوت کی وجہ سے. اگر لگ رہے تو کوئی حرج نہیں میرے نزدیک ہو، کیونکہ شراب اگر پاک ہے تو یہ بھی پاک ہے. ہاں اب مشکل تو یہ ہے، کوڑے پہ لگاتے ہیں آج کل، یہاں پر کوڑے سویب جو لگاتے ہیں پھر کوڑے پہ لگاتے ہیں. اگر آپ کو دھو لیں اس کو تو بہتر ہے. میں یہ کہ دھو لیا جائے تو بہتر ہے، اگر بھول جائے تو کوئی حرج نہیں.
اس میں اسپرے جو ہے، ہاں
اسپرے میں الکوہل ہوتا ہے، یاد رکھیں. میں نے آج تک کوئی ایسا اسپرے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الکوہل جانتے ہیں اسپرے کے لیے، بغیر اسپرے الکوہل نہیں ہوتا، بغیر الکوہل کے اسپرے نہیں ہوتا. میں یہ جانتا ہوں، ابھی تک میں نے جتنے بھی اسپرے دیکھا الکوہل ضرور ہے. اگر کوئی ایسا اسپرے ہے جس میں الکوہل نہیں ہے تو استعمال کرو، کیا مشکل ہے؟ کیونکہ ہم جاتے ہیں دلیل کے ساتھ، جب دلیل ہے حرمت کی تو جائز نہیں، حرام ہے. اور حرمت کی دلیل جو ہے وہ ہے شراب پہ یا الکوہل پہ، یہ اس قول کے مطابق جو اس کو ناپاک سمجھتے ہیں استعمال میں. اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے.
عطر کو اسپرے کی بوٹل میں ڈال کے مارکیٹ
میں، نہیں لکھا ہے اس کا الکوہل ہے. عطر کو آپ عطر کا کاروبار کرتے ہیں، آپ کو جانتے ہوں گے، اس پہ لکھا ہے الکوہل فری لکھا ہے نہیں ہے اس میں، اس کے انگریڈینٹس میں لکھا ہے، انگریڈینٹس ہے لکھے، کچھ بھی نہیں ہے تو الکوہل ہے اس میں. یہ میں نے لیا تھا لیکن جو اسپرے کی شکل ہوتا ہے، یہ جو پریشر سے نکلتے الکوہل کی وجہ سے نکلتا ہے، اللہ اعلم، میں یہی جانتا ہوں. اسپرے ہوتا ہے بس، پھر ٹھیک، یہ اسپیشلسٹ ہے اس کے، اس لیے ان کا قول درست ہے.
سوال آیا تھا وہاں پہ اسپرے کا الفاظ ہم استعمال کر رہے ہیں،
کیونکہ عام طور پر الکوہل ہی ہوتا ہے، پرفیوم،
پرفیوم،
ہاں جی ہاں، پرفیوم اسپرے، پرفیوم جی ہاں، وہ اسپرے نہ استعمال کریں تو بہتر ہے. کوئی استعمال کر کے چلا جائے تو کوئی مشکل نہیں، کیونکہ اصل میں اختلاف وجہ سے وہ پاک ہی ہے. اب آگے اس میں ملتے جلتے اور مسئلے ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کروں گا، ابھی وقت نہیں ہے. کچھ اس میں سے انشاءاللہ ہم کچھ مشکے بھی لیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.